اگر جہالت گمراہ اگر بد کرداری گمرائی آتی ہے تو یہاں طہارت کردار موجود ہے۔ تو جو چاہتا ہوں، انحراف عقائد میں بھی ہو سکتا ہے، انحراف افکار اور نظریات میں بھی ہو سکتا ہے، انحراف باطنی صفات میں بھی ہو سکتا ہے، اور انحراف انسان کے کردار میں بھی ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیے، مسلمانوں کے اندر بھی رسول اللہ کے بعد تبدیلی آ گئی، دو حصوں میں بٹ گئے، اہل سنت رہ گئے، شیعہ ہو گیا، اور پھر اہل سنت کے اندر کتنے گروہ بن گئے، تبدیلیاں یہ نہیں ہیں۔ اگر یہ تبدیلیاں نہ آتی تو کبھی ان کے گروہوں میں تقسیم نہ ہوتے۔ فقہ کے نام پر بھی تبدیلیاں ہیں، حنفی، مالکی، حنبلی، شافعی، اور ان میں کلام اور عقائد کی بنیاد پر بھی گروہ ہیں، ہم معتزلی اور اشعری، آج تو اہل حدیث بھی ایک الگ گروہ بن گیا ہے۔ اسی طرح سے شیعوں میں بھی تبدیلیاں آتی رہی، چوتھے امام کے بعد بہت سے شیعوں نے امام باقر علیہ السلام کو امام نہیں مانا، اور حضرت زید کے پیروکار بن گئے، امام کے بیٹے کے، اور زیدیہ فرقہ وجود میں آ گیا۔ تبدیلی آئی ہے۔ یہ زیدیہ کون ہے جو چار اماموں کی امامت کے، سمجھا رہی میری بات، پانچویں امام کو نے امام، چھٹے امام کی شہادت کے بعد بہت سے لوگ تھے جنہوں نے ساتویں امام کو امام نہیں مانا، بلکہ امام کے بڑے بیٹے جو فوت ہو گئے تھے اسماعیل، اسے امام مانا، اور وہ سب کا بن گیا اسماعیل گیا۔ ان کا نظریہ تھا جو بڑا بیٹا ہوتا ہے نا وہ امام ہوتا ہے، تو بڑا بیٹا اسماعیل تھا، اگر جب فوت ہو گیا تھا وہی امام۔ بہت سے لوگوں نے ساتویں امام کے بعد آٹھویں امام کو امام نہیں مانا، بلکہ علی بن حمزہ بتائیں گے جو مصر میں امام کا نمائندہ تھا، اسے اپنا لیڈر مان لیا، پیشوا مان لیا، اس کے پیچھے ٹھہر گئے، اور مذہب واقعی وجود میں آ گیا۔ اب ایک سوال ہے، آئمہ کی زندگی میں امام کے موجود ہوتے ہوئے امام کے سامنے تبدیلی آ جاتی تھی، آتی تھی نا، کیا غیبت کبریٰ امام زمان میں ان 1200 سالوں میں کوئی تبدیلی ہمارے اندر نہیں آئی ہوگی؟ آئی ہوگی یا نہیں آئی ہوگی؟ کیوں آئی؟ آئی ہے نا، یقیناً آئی ہے۔ جب امام سامنے ہوتا تھا تو آ جاتی، امام سامنے تھا، غدیر کو لوگوں نے نہیں مانا، سکی ہوئے کے پیچھے لگتے، ٹھیک ہے، پھر آئمہ کی زندگی بھی آپ دیکھ رہے، امام سامنے تھا، جنگ سفیر میں علی کو چھوڑ کر خوارج بن گئے، نہیں بنے خارجی، یہ خارجی علی کو اپنے امام مانتے تھے نہیں مانتے تھے، پہلے مانتے تھے، جنگ سفیر میں علی کے مخالف ہو گئے، اور ایک نیا فرقہ وجود میں آ گیا، خوارج کا فرقہ، ٹھیک ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ بارہویں امام کی غیبت کبریٰ میں کیا ہمارے اندر تبدیلیاں نہیں آئی ہیں؟ یقیناً آئی ہے نا، کون سی تبدیلی آئی، کبھی سوچا آپ نے، کبھی غور و فکر کی آپ نے، بڑی تبدیلی آئی ہیں۔ ایک تبدیلی جو آئی ہے وہ یہ ہے کہ امام نے غیبت کبریٰ میں آپ کا ہاتھ فقیہ کے ہاتھ میں دیا تھا، آپ نے کہا ہمیں فقیہ قبول نہیں ہے، آپ نے بابا صاحب کا ہاتھ پکڑ لیا، ایسے ہوا یا نہیں ہوا؟ آپ نے فقیہ کا دامن نہیں پکڑا، امام نے کیا کہا تھا، ہمارے باپ ہمارے فقہا تھا، اما الحوادث الواقعہ فرجعوا فیہا الی رواۃ احادیثنا فإن حجت علیکم فإن حجت اللہ علیہم الراد علیکم الراد علینا والراد علینا فی حد الشرک، نے کہا کہ ہمارے جو فقہا ہیں ان کی طرف مراجعہ کرنا ہمارے پاس کہ تم پر ہماری طرف سے حجت، ہم ان پر اللہ کی طرف سے حجت، ان کی بات کو ٹھکرانا ہماری بات کو ٹھکرانا ہے، اور ہماری بات کو ٹھکرانا ہماری معصیت کرنا یہ شرک ہوتا ہے۔ یہ بڑی تبدیلی آئی ہے کہ لوگوں نے فقہا کو چھوڑ دیا اور غیر فقہا کے پیچھے لگ گئے۔ یہ غیبت کبرا میں ایک بڑی تبدیلی جو ہمارے اندر آئی ہے، جس کے نتیجے میں توجہ رکھو، ہماری مین پاور، ہمارے جان اگر فقیر کے ساتھ ہوتے تو پاکیزہ ہوتے، نمازی ہوتے، پرہیزگار ہوتے، ندیم ہوتے، شریف ہوتے، پاکردار ہوتے، غیور ہوتے، دینی اہمیت ہوتی ان کے اندر، دین کی معرفت ہوتی انہیں۔ ان سے دور ہونے کے نتیجے میں کیا ہوا؟ جوانوں کو دیکھ رہے ہیں آپ، چرس پی رہے ہیں، کوئی نشہ کر رہے ہیں، کوئی کریکٹر لیس ہو رہے ہیں، کوئی کدھر جا رہے ہیں، کوئی کدھر جا رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی تبدیلی ہے۔ وہاں وہ پانچویں امام کو نہیں مانتے تھے، یہاں یہ امام کے نائب کو نہیں مانتے، جدا ہے۔ ملت ایران کو دیکھ لیں، جب تک انہوں نے فقیہ کا دامن نہیں پکڑا تھا ان کے اوپر شاہ یزید حاکم تھا، اور جب انہوں نے فقیہ کا دامن پکڑا، وہ قوم جو شرابی تھی، نشے والی تھی، دنیا میں سلیل لوگ تھے، آج وہ دنیا میں عزت پا گئے۔ کیوں عزت پائی انہوں نے؟ انہوں نے فقیہ کا دامن پکڑا، وہ فقیہ کے ساتھ آ گئے، جہاں کہاں تھا امام نے کھڑے ہو جاؤ وہیں لوٹ دے واپس آ گئے۔ اس سے پہلے وہ اسرائیل کے ایجنٹ، وہ امریکہ کے ایجنٹ، وہ شراب، فحاشی، بے غیرتی، بے حیائی عام تھی، بے حجابی عام تھی، شاہ نے قانون بنایا تھا کہ کوئی عورت حجاب میں گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، سر پر چادر کرنا، دوپٹہ کرنا، سکار کرنا، یہ جرم تھا قانون کے اوپر۔ دین خدا سے جنگ تھی، یہ بحران پیدا ہوا ہے۔ وہاں وہ پانچویں امام کو نہیں مانتے، چھٹے امام کو نہیں مانتے، ساتویں امام کو نہیں مانتے، یہاں امام کے نائب کو نہیں مانتے۔ تبدیلی آئی ہے۔ اب رمضان کے شیعوں کو دیکھیں، پہلے کس حال میں تھے؟ جب سے انہوں نے امام خمینی کا دامن پکڑا ہے، جب سے انہوں نے رابر کا دامن پکڑا ہے، آج 17 لاکھ شیعہ کتنے طاقتور ہیں۔ سید حسن عثمان کا رابر نہیں ہے، حزب اللہ کا سیکرٹری جنرل ہے۔ کیا حزب اللہ کا سیکرٹری جنرل ہے؟ ان کا رابر کون ہے؟ نائب امام آیت اللہ خامنہ ہی۔ میں نے خود آج وہاں بھی کہا ہے، میں جب 4-5 مہینے پہلے لبنان گیا تھا، میں نے سید حسن عثمان سے پوچھا، اور اس سے پہلے بھی جب گیا تھا پوچھا کہ آپ اتنے طاقتور کیسے ہو گئے؟ انہوں نے کہا کہ رابر کا دامن پکڑنے کی وجہ سے۔ حزب اللہ کی ایک ایک اینٹ رابر کے حکم پر رکھی گئی، پورا نظام ان کے حکم سے بنایا گیا، ان کی ہدایت سے بنایا گیا۔ وہ لبنان میں شیعہ کہ بیروت کے طواف خانوں میں اکثر خواتین شیعہ تھیں ایک زمانے میں، کمزور شیعہ، ناتواں شیعہ، انہیں ہر کوئی مارتا تھا، فلسطینیوں کو غصہ آتا شیعوں کو مارتے، درودوں کو غصہ آتا شیعوں کو مارتے، عیسائیوں کو غصہ آتا شیعوں کو مارتے، اسرائیل شیعوں کو مارتا، دوسرے مسلمان بھائی بھی شیعوں کو مارتے، ہزاروں شیعوں کا قتل عام ہوا وہاں، نہ جان محفوظ، نہ مال محفوظ، نہ ناموس محفوظ۔ 82 میں وہ کہتے ہیں کہ ہم امام خمینی کے پاس گئے 5 ہفتے میں، کہا امام خمینی ہم ذلت کا شکار ہو گیا، کیا کریں؟ امام خمینی اتنا تعریف نہ مرحلہ تک مرحلہ کربلائی، دیکھو تم کربلائی مرحلے میں ہو، ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ ہم اپنا خون دے کر اپنی عزت کو حاصل کریں گے۔ کربلا یہ خون دینا اور سر پر تاج عزت پہننا، تاج کرامت پہننا، ذلت کو اٹھا کے پلے پلے کرنا۔ امام خمینی کا دامن پکڑا، عزت پا لیا۔ ایک انحراف کیا آیا ہمارے اندر؟ تھوڑے جاتا ہوں، جب ہم نے فقیہ کا دامن چھوڑا پھر دنیا پرست پر غلبہ پا گئی۔ گھیر لیا بدانیوں نے, بازاریوں نے, مکاروں نے, فریبکاروں نے, پوری قوم اور ملت کو گھیر لیا. اور پاکستان میں 40-50 ملین کے قریب شیعہ ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں. ہر کوئی مانتا ہے یہ ہزاروں کی تعداد میں قتل ہو گئے, ایک بھی قاتل کو سزا نہیں ملی. کمزوروں کو مارا جاتا ہے. 40-50 ملین شیعہ اگر بکھرے ہوئے نہ ہوتے, ٹکڑے ٹکڑے نہ ہوتے, انہوں نے فقیہ کا دامن پکڑا ہوتا, اپنی مرکزیت کو باقی رکھا ہوتا, واللہ نہ خدا دنیا میں کوئی یزید کے مقابلے میں نہیں آ سکتا تھا. تقسیم نہ تقسیم, فقیہ کا دامن چھوڑا ہے نا, فقیہ کے پیچھے بھی لوگ. جب آپ دامن چھوڑے تو پھر بھیڑیے ہیں دنیا میں, بھیڑیے درندے اس دنیا میں, درندے جو آپ کو چیر پھاڑ کریں گے, آپ کو بکھرے ہوئے رکھیں گے, منتشر رکھیں گے, آپ کو اکٹھا نہیں ہونے دیں گے, آپ کو کمزور رکھیں گے. یہ انحراف پیدا ہوئے ہمارے اندر کہ ہمیں فقیہ سے, نائب امام سے دور کیا گیا ہے, دور کیا گیا ہے. ابھی تو کتابیں لکھی جاتی ہیں, تقریر کی ضرورت ہی نہیں ہے, فقیر کی ضرورت ہی نہیں ہے. عجیب ہے, ہر مسئلے میں سپیشلسٹ کی ضرورت ہے, ماہر کی ضرورت ہے, اگر نہیں ہے تو دین کے مسئلے میں نہیں. عجیب ہے, کہتے ہیں تقلید کیوں کر رہے ہیں بابا آپ؟ میڈیکل کے مسئلے میں تو ڈاکٹر کی تقلید کرتے ہو, جو دوائی کہتے ہیں وہ کھاتے ہو, جو کہتے ہیں وہ کرتے ہو. دینی کیوں نہ ہو, شرابی کیوں نہ ہو, وہ ظالمی کیوں نہ ہو, وہ جو کہتا ہے اس پہ عمل کرتے ہیں, یہ تقلید ہے نا. لیکن اگر فقیہ عادل کہے کہ امام صادق نے کہا ہے کہ نماز پڑھا کرو, کوئی اس کی بات نہیں بنے گی. فقیہ عادل کی بات نہیں مانیں گے, جو اسلام کا سپیشلسٹ ہے, جو اسلام کا متخصص ہے, اس کی بات نہیں مانیں گے. ہم ہر چیز میں آزاد نہیں ہیں. مکان کا نقشہ خود نہیں بنائیں گے, انجینئر سے بنوائیں گے, آرکیٹیکٹ سے بنوائیں گے, ہر کام سپیشلسٹ سے کروائیں گے. اگر کہیں سپیشلسٹ کی ضرورت نہیں ہے تو وہ دین عجیب عجیب نہیں ہے. تو ایک انحراف یہ آیا کہ ہم نے فقیہ کا دامن چھوڑا اور دنیا والوں کے پیچھے لگ گئے, اور اس مسئلے میں کوئی حساسیت نہیں دکھائی, بے تفاوت ہو گئے. جیسے رسول کے بعد لوگوں نے اہل بیت کا دامن چھوڑا, جب علی کو چھوڑا نا, یہ شیطان شام کے نرگے میں چلے گئے. حسین کو چھوڑا تو یزید کے نرگے میں چلے گئے, ابن زیاد کے نرگے میں چلے گئے. یہ ایک مسئلہ بڑے بڑے محمد والے میں. دوسرا انحراف جو ہمارے اندر آیا بڑا انحراف, توجہ جب یہاں سے نوجوان ہے, یعنی دین اور سیاست میں جدائی کا نظریہ ہمارے اندر رائج ہو گیا. دین اور سیاست میں جدائی کر دی. غدیر میں جہاں مولا علی کی دینی پیشوائی کا اعلان ہوا تھا, وہاں یہ بھی اعلان ہوا تھا کہ تمہارا سیاسی پیشوا علی ہے, ادھر تمہارا حاکم علی ہے. یہ تو نہیں تھا نا کہ نماز روزے کے مسائل تو علی سے پوچھ رہے ہیں, لیکن پولیٹیکلی, سوشلی, اکنامیکلی, مورلی, مختلف عوامل سے آپ نے علی کے پاس نہیں جانا, آپ نے سقیفہ کی طرف جانا ہے. دیکھا ہے جب ہم کہتے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ, یعنی دین اور سیاست اکٹھے ہیں, دین اور اخلاق اکٹھے ہیں, دین اور قانون اکٹھے ہیں, دین اور تعلیم و تربیت اکٹھے ہیں, لیکن ہم وہ لوگ جو اہل بیت کو ماننے والے ہیں، امامت کو ماننے والے ہیں، بارہویں امام جب آئیں گے دین اور سیاست اکٹھے ہوں گے یا جدا ہو جائیں گے؟ اکٹھے ہوں گے نا، وہ ہمارا امام، ہمارا دینی پیشوا بھی ہوگا اور ہمارا سیاسی پیشوا بھی ہوگا۔ ہم نے علی کو جب امام مانا تو پھر کسی غاصب کو اپنا حاکم نہیں مانا۔ یہ تو ہو سکتا تھا نا کہ دین علی سے لیتے ہیں، سیاست خلفاء کی لیتے ہیں، ایسے کیا ہم نے؟ نہیں کیا نا۔ دین اور سیاست میں جدائی یعنی سقیفہ، سقیفہ سقیفے میں دین اور سیاست جدا ہوئے ہیں کہ ہمارے بھائی خلفاء کو اپنا دینی پیشوا نہیں مانتے۔ دین اصول دین اور فروع دین، فروع دین چار فقہا سے لیتے ہیں، ان خلفاء سے نہیں لیتے، اور اصول دین ابو الحسن اشعری اور معتزلی سے لیتے ہیں۔ سقیفے میں دین اور سیاست کو جدا کیا گیا ہے، غدیر میں دین اور سیاست کی وحدت کا اعلان کیا گیا ہے، سوسائٹی کی مینجمنٹ کے لیے جس راہبر کا، جس قائد کا، جس پیشوا کا اعلان ہوا اس کا نام علی ہے۔ بے شک، بے شک، بے شک۔ لیکن کیا ہوا، بارہویں امام کی غیبت کے بعد آہستہ آہستہ ہمارے اندر یہ بڑی تبدیلی آ گئی جو ہمارے بھائیوں میں رسول اللہ کے بعد آئی تھی، ہمارے اندر غیبت کبرا میں آ گئی کہ ہم دین اور سیاست میں جدائی کے نظریے کے قائل ہو گئے، یعنی امامت سے دور ہو گئے۔ لہذا آپ کو شیعہ ملے گا سیکولر بھی ہوگا۔ سیکولرزم کیا ہے؟ دین اور سیاست کیا ہے؟ جدا ہے۔ شیعہ ملے گا، لبرل ملے گا، سیکولر ملے گا، کمیونسٹ ملے گا، سوشلسٹ ملے گا، حتی نیشنلسٹ ملے گا۔ جو مکتب فکر بھی اپنے پیروکاروں کو اجتماعی جدوجہد کے لیے پلیٹ فارم مہیا نہیں کرتا، اس کی مین پاور پولیٹیکلی اور اجتماعی طور پر تقسیم ہو جاتی ہے، تقسیم ہو جاتی ہے۔ تو شیعہ پیپلز پارٹی میں نظر آئیں گے، نون لیگ میں نظر آئیں گے، کاف میں نظر آئیں گے، تحریک انصاف میں نظر آئیں گے۔ سیاسی طور پر تقسیم، مجلس میں اکٹھے ایک جگہ، لیکن پولیٹیکلی تقسیم ہے سارے کے سارے۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ دین اور سیاست میں جدائی کے نظریے کی وجہ سے۔ واللہ میں نے آج وہاں بھی کہا بڑے محمد والے ہوں گے، ہمارے اندر پیدا ہوا۔ ایک کتاب لکھی تھی مرحوم آل تجانی نے، ٹیونس کے عالم ہے نا، شیعہ ہی اہل سنت ہے، شیعہ ہی۔ تو میں اکثر کہا کرتا ہوں نام تو شیعہ بھی اہل سنت ہے، آج کل ہم بھی اہل سنت ہوتے ہیں۔ وہ رسول اللہ کے پاس سقیفے کے نظریے کے قائل ہو گیا، سقیفہ یعنی دین اور سیاست جدا ہے، انہوں نے علی کو اپنا سیاسی پیشوا نہیں مانا، دینی مسئلے پوچھ لیتے تھے، علمی مسئلے پوچھ لیتے تھے، لیکن اپنا حاکم علی کو نہیں مانا۔ یہ سقیفہ ہے نا، ہمارے اندر یہ فکر آ گئی نہیں آ گئی بڑے کو بنا میں کہ دین اور سیاست کیا ہے؟ جدا ہے، آ گئی نہ آ گئی۔ یہ بہت بڑا انعام جو ہمارے اندر پیدا ہوا ہے۔ شیعہ سیکولر کس طرح ممکن ہے کہ اسلام کے اشہد ان علی ولی اللہ سیکولر؟ اس کو پتہ ہی نہیں ہے نا۔ لہذا شیعہ اس نظریے میں جب تبدیلی آ گئی، امامت کے نظریے میں عجیب ہے، جس بنیاد پر شیعہ تھے وہ یہ بنیاد ختم کر دی۔ شیعہ کیوں تھے؟ امامت کی وجہ سے، ولایت کی وجہ سے، اور وہاں کیا تھا؟ دین اور سیاست اکٹھے تھے، اور اب کس کے قائل ہو گئے؟ دین اور سیاست میں جدائی کے قائل ہو گئے۔ وہ بنیاد ہی ہم نے ڈھا دی ہم لوگوں نے۔ یہ بہت بڑی تبدیلی ہمارے اندر۔ دین اور سیاست جدا ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ ٹوینز جنم لیتے ہیں، ٹوینز۔ اگر سیاست ہو دین نہ ہو، جدا ہوتی سیاست سے تو رہ جاتی ہے جنم، اور دین ہو اور سیاست اور اجتماعیت سے کٹا ہو، روحانیت ہے، خانقہ ہی نظام آ جاتا ہے کہ نکل کر خانقہ اسے ادا کر رسم شبیری جنم لیتے ہیں۔ جب بھی دین اور سیاست میں جدائی ہوگی نا، سیاسی طور پر پھر اونیت اور یزیدیت کا دروازہ کھل جائے گا، اور مذہبی طور پر خانقاہیت اور روحانیت کا دروازہ کھل جائے گا۔ یہ ناسور ہے سوسائٹی کے طور پر۔ دین اور سیاست کیوں اکٹھے ہونے چاہیے؟ تاکہ یزیدیت اور چنگیزیت کا راستہ بند ہو جائے، تاکہ روحانیت اور خانقاہیت کا راستہ بند ہو جائے، تاکہ لوگ امامت کی طرف آ جائیں، غدیر کی طرف آ جائیں۔ جب جدا ہو گئے تو دنیا کے سیاسی یزید ہم پر مسلط ہو گئے۔ ایران میں 95% شیعہ مسلط ہو گیا، اوپر کون؟ شاہ۔ عراق میں 75% سے زیادہ شیعہ، ان کا حاکم کون؟ صدام۔ بحرین میں 85% سے زیادہ شیعہ، حاکم کون؟ ایک شیعہ خانوادہ جو امریکی ایجنٹ ہے۔ پاکستان میں شیعوں کی عظیم تعداد، کوئی ورتھ ہی نہیں، کوئی ویلیو ہی نہیں۔ خود سوچ رہے ہیں، ایم کیو ایم کے جتنے حامی لوگ ہیں اتنے تو شیعہ پاکستان میں ہوں گے۔ ایم کیو ایم کی کتنی پولیٹیکل ورتھ ہے؟ بہت ہے نا، بڑی ویلیو ہے نا۔ ہماری شیعوں کی ہے پولیٹیکل ورتھ؟ ہے نہیں ہے نا، کیوں نہیں ہے؟ کبھی سوچا کیوں نہیں ہے؟ ہم کیوں اتنے بے اہمیت ہیں اور بے اہمیت ہیں؟ دوستو، یہ جدائی، دین اور سیاست میں جدائی کا نظریہ ذلت لے کے آتا ہے۔ عزت ہے یہ ولایت کے نظام میں، عزت اور انسانی کرامت ہے یہ امامت کے نظام میں۔ انسان اس سے دور ہوا، تباہی کی طرف چلا گیا۔ جہاں یہ اکٹھے ہو گئے وہاں عزت آ گئی، جہاں اکٹھے ہو گئے۔ سیاست ہے کیا؟ انسانی معاشرے کی ایسی مینجمنٹ کی جائے کہ انسانی معاشرہ دے اور خدا کے قریب ہو جائے۔ بلاخر انسانی معاشرہ پولیٹیکل مینجمنٹ کے بغیر رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا نا۔ اسے پولیٹیکل، اکنامیکل، سوشل، مختلف معنوں سے مینجمنٹ کی ضرورت ہے نا، ہے یا نہیں ہے؟ پوری دنیا میں سیاسی نظام کا وجود اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ انسانیت اور بشریت کو پولیٹیکل مینجمنٹ کی ضرورت ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ مکتب امامت اور ولایت میں، جس کا اعلان غدیر میں ہوا ہے، وہاں دین بھی ہے اور سیاست بھی ہے۔ جب کہتے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ، ہم اعلان کرتے ہیں کہ دین اور سیاست جدا نہیں ہے، دین اور سیاست اکٹھے ہیں اکٹھے۔ آپ نے ولایت کو جھگڑا میں تبدیل کر دیا ہوا ہے۔ ولایت ہے ہی پوری بشریت کی مینجمنٹ کا نظام، اور حضرت نظام ولایت میں اتنی طاقت ہے کہ پوری بشریت کو اٹھائے اور قرب خدا کی معراج تک لے جائے۔ یہ طاقت فقط ولایت کے نظام میں ہے، یہ طاقت فقط ولی میں ہے کہ بشریت کو اسفل السافلین سے اٹھائے اور اعلی علیین کی معراج تک لے جائے۔ یہ نظام ولایت اور امامت میں ہے۔ میں نے بعض جگہ پڑھا، میں پڑھے محمد والد جی، ہم پہلے بھی عرض کیا ہوں، ایک روایت ہے آٹھویں امام سے کہ امام فرماتے ہیں کہ ولایت تو اللہ کہتا ہے کلمہ تو لا الہ الا اللہ اسمی ومن دخل اسمی آمنہ من عذابی، لا الہ الا اللہ کا کلمہ میرا کلہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا میرے عذاب سے بچ گیا۔ لا الہ الا اللہ ایک ایسا کلہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ عذاب سے۔ پھر دوسری روایت ہے، خدا کہتا ہے ولایت علی ابن ابی طالب اسمی فمن دخل اسمی آمنہ من عذابی، علی کی ولایت میرا وہ کلہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا میرے عذاب سے بچ۔ یعنی جو تاثیر لا الہ الا اللہ کی ہے، وہی تاثیر علی ولی اللہ کی۔ اللہ لا الہ الا اللہ دنیا کے تمام مشرکانہ نظاموں سے آزادی کا ضامن ہے، ہر قسم کی غلامی سے آزادی کا نام لا الہ الا اللہ۔ خدا کا کہتا ہے جو تاثیر لا الہ الا اللہ کی ہے، وہی تاثیر علی ولی اللہ کی ہے۔ علی کی ولایت دنیا کی تمام غلامیوں سے نجات دینے کا نام علی ولی اللہ ہے، ہر غلامی سے۔ تمہاری آزادی کی ضامن علی کی ولایت ہے، تمہارے استقلال کی ضامن علی کی ولایت ہے، تمہاری عزت و انسانی کرامت کی ضامن علی کی ولایت ہے۔ ولایت ایک کامل نظام ہے، انحراف ہمارے اندر آ گیا، ہم دین اور سیاست میں جدائی کے نظریے کے قائل ہو کر مولا علی کی ولایت اور غدیر سے دور ہو گئے، بلا دیا ہم نے ولایت کو۔ لہذا کیا ہو گیا، یزیدیت کا دروازہ بھی کھل گیا، جنگ یزیدیت کا بھی اور خانقاہیت کا بھی، ہماری ہر جگہ ہماری مسجد غیر سیاسی ہو گئی۔ ناراض نہیں ہونا، سنیں، دو دن ویسے بھی آپس لڑ رہے محمد والے ہوں۔ ہماری امام بارگاہیں بھی غیر سیاسی، ہمارے مدرسے بھی ایک خانقاہ کا بھی، اور جو ٹرسٹ ہے نا وہ ان کا مجاور ہے، مسجد کا، مدرسے کا، امام بارگاہ کا اور ٹرسٹ کا مجاور ہے۔ دوستو اگر خانقاہ کی مجاوری بڑا کام ہوتا نا تو میرا حسین روضہ رسول کا مجاور بن جاتا، سب سے بڑا روضہ اور اس کا مجاور کون ہوتا، حسین۔ اور یزید سلام بھیجتا، تحفے طائف بھیجتا، امام کے کہنے پر کچھ لوگوں کو نوکری اور جان دے دیتا، کچھ کی سزا معاف کر دیتا اور پیغام بھیجتا میرے لیے دعا کیجیے۔ حسین وہ ہے جس نے روضہ رسول کی مجاوری کو قبول نہیں کیا، کربلا میں آ کے ڈیرا لگایا، روضہ رسول کا مجاور نہیں بنا میرا حسین۔ جہاں بھی دین اور سیاست جدا ہو جائیں گے، دین ہوگا سیاست سے بیٹا ہوا، وہ مدرسہ ہے، وہ مسجد ہے، وہ امام بارگاہ ہے، وہ اس کو خانقاہ بنا لیتے ہیں، اور سارے ٹرسٹ اور ٹرسٹیز اور پرنسپل مدرسے کا یہ سارے اس خانقاہ کے مجھے ہوئے۔ دوستو جب کہا نا اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر اعلان بغاوت ہے، ہر نظام سے بغاوت ہے۔ ایسے نہیں ابو ذر غفاری کو جلا وطن ہونا پڑا، میں سے تمار کو سولی چڑھنا پڑا، وجل بن علی کو ذبح ہونا پڑا، رشید ہجری کو اپنے ہاتھ اور پاؤں کھلوانے پڑے۔ کیا نازل ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ ہے ہمت ہمارے اندر ہے؟ دنیا کے پاکستان کے اندر جتنے بھی سیاسی اجتماعی نظام ہیں ان سے بغاوت کا اعلان ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، ویسے کرتے ہیں فلانا مقصر ہے، فلانا یہ ہے۔ بابا علی کی ولایت میں سارے مقصر ہیں، آپ نے علی کو پیر بنایا ہوا تھا، علی کی ولایت دنیا کے ہر مشرکانہ نظام سے نجات دینے والی ہے اور آزاد کرنے والی ہے. یہ انحراف ہے ہمارے اندر نا دوستو. غیبت ایک بڑا ہے, پھر دنیا کے ذریعے قبضہ کر لیتے ہیں, کہتے ہیں لوگ ہمارے ہیں, یہ ہمارے غلام ہیں, پھر ان کے سودے کرتے ہیں. اور دین اور سیاست کو اکٹھا کرنا آسان نہیں ہے. پھر امام خمینی نے شروع کیا, برداشت نہیں کرتے تھے دین اور سیاست میں جدائی کے فراق کو, تحمل نہیں کرتے تھے امام خمینی. جب اس کے لیے اٹھے 75,000 شہید دینے پڑے تاکہ یہ دین اور سیاست کیا ہو جائے, اکٹھے ہو جائے. جلا وطنی اختیار کرنی پڑی, اپنا بیٹا شہید دینا پڑا, مجتہد شہید ہوئے, جیلوں میں گئے, زندانوں میں گئے, سولی چڑھے, شکنجے دیے گئے, اور بار اتنے مظلوم تھے ہمارے مجتہدین اور فقہا کہ ان کے سامنے ان کی ناموس پر تجاوز کیا گیا ان شہیدوں نے. حضرت اللہ طالقانی جسے امام خمینی نے گزار زمان کہا, ان کے سامنے سے ہوا, ان کی بیٹیاں ان کی ناموس کو بھی زندانوں میں لے گئے. کیوں؟ تمہارا جرم یہ ہے کہ تم کہتے ہو اشہد ان علی ولی اللہ, ہمیں ولایت کا نظام چاہیے, شہنشاہیت کا نظام نہیں. آسان ہے اشہد ولی اللہ کہنا, ہے برادری کو چھوڑنا پڑے گا, بنظیر اور بھٹو کو چھوڑنا پڑے گا, عمران خان کو چھوڑنا پڑے گا, زرداری کو چھوڑنا پڑے گا, میاں صاحب کو, سب کو چھوڑنا پڑے گا. یہ سارے کے سارے شیطان کے چیلے ہیں, شیطان کے. یہ دین اور سیاست میں جدائی کے نظام کے نمائندے ہیں, نہ دین اور سیاست کی عبادت کے نظام کے. ان سے دل لگانا, انہیں چاہنا ایسے ہی ہے جیسے سقیفے کو چاہنا. سب سقیفے کے نمائندے ہیں, نہ قدیر کے نمائندے. سب جانے مانا ہے. انحراف وجود میں آتا. حسین نے کہا میں انحراف آ کیا آگے گیا تھا کہ جس سقیفے کی بنیاد رکھی گئی تھی دین اور سیاست کی, آج اس کے نتیجے میں یزید حاکم ہو گیا ہے. اگر سقیفہ نہ ہوتا, دین اور سیاست جدا نہ ہوتے, کبھی یزید حاکم نہ ہوتا, کبھی بنو امیہ اور بنو عباس کے ظالم نہ آتے, اسلام میں ملوکیت اور امریت کبھی نہ آتی. اسلام میں سیکولرزم کا پہلا بانی کا بانی وہی ہے جس نے سقیفے کی بنیاد رکھی ہے. ہم عملاً کہتے ہیں ہم تو سقیفے کو قبول نہیں کرتے نا, ایسے کہتے ہیں, لیکن پریکٹیکلی کس کے قائل ہیں, کس کی وجہ سے چلتے ہیں؟ یقین کر لو غدیر کے پیچھے چلنا مشکل ہے, سقیفے کے پیچھے چلنا آسان ہے, بہت مشکل ہے, یقین کر لو. اگر غدیر کے پیچھے چلنا مشکل نہ ہوتا نا, علی تنہا نہ ہوتے. اور علی کی ولایت کا دفاع کرنے والی کی بی بی کی قبر آج تک مخفی نہ ہوتی. انحراف آ گیا تھا, لوگ امامت کو بھول گئے تھے, یزیدیت کو قبول کر لیا تھا, معاشرہ مر گیا تھا. کیا ولایت کا وارث امام اس انحراف کو دیکھ کے چپ رہا تھا کہ وہ انحراف جو سقیفے سے شروع ہوا اور یزید تک پہنچا؟ مشکل ہے, یقین کر لیں, یزید کو قبول کرنا آسان ہے, حسین کو قبول کرنا بہت مشکل ہے. وَإِلَّا کوفے والوں نے خط حسین کو لکھے تھے, نہیں لکھے تھے, بلایا تھا یا نہیں بلایا تھا؟ انہوں نے کس کا ساتھ دیا, یزید کا یا حسین؟ یزید. لوگ فرعون کے ساتھ تھے یا موسیٰ کے ساتھ؟ ابراہیم کے ساتھ تھے یا نمرود کے ساتھ؟ بہت مشکل ہے اشہد ان علی ولی اللہ کہنا. پھر بیٹے دینے پڑیں گے, اولاد دینی پڑے گی, پھر یزیدی نظام سے ٹکرانا پڑے گا, پھر برادری دوستیاں رشتہ داریاں سب تعلقات کی زنجیر کو توڑنا پڑے گا. یہ انحراف وجود میں آ گیا تھا اس وقت بھی انحراف تھا. حسین چاہتے تھے کہ حق و باطل کے درمیان سرخ لکیر کھینچ دیں تاکہ دنیا کے لیے قیامت تک حق و باطل کے درمیان فاصلہ باقی رہے. ڈاکٹر شہید آیتی کہتے ہیں ہر رنگ کو مٹایا جا سکتا ہے لیکن لہو کا جو سرخ رنگ ہے اسے دنیا کا کوئی یزید نہیں مٹا سکتا. جوان بیٹھے ہو عزیزو, یہ ہمارا آدمی ہے, ہمارے درد وہی ہیں جو جناب زہرا کے درد تھے, سکیفے کے درد, ولایت کی مظلومی کے درد, امامت کی مظلومی کے درد, یہ حسین کے درد. السلام اس بولیت امت میرا مسئلہ یزید, یزید جیسے کی حکومت اسلام کی طرف نہیں ہے. میں نے اپنے نانا کو کہہ دیا اس وقت خلافت حرام ہے آل سفیان, اگر معاویہ کو میرے ممبر پر دیکھو اس کا پیٹ پھاڑ ڈالو. لوگوں نے دیکھا اور یہ کام نہیں کیا, اللہ نے ان کو یزید تک پہنچا دیا, یزید سے مبتلا کر دیا, یزید کو ان پر مسلط کر دیا. جب لوگ بے تفاوت ہو جاتے ہیں, لاپرواہ ہو جاتے ہیں, ہمیں کیا بھائی, ہمیں اپنے کم سے کام ہے, جو معاشرے ہوتا ہے ہمیں دو. ولایت سوسائٹی سے تعلق رکھتی ہے نا, معاشرے کے لیے نظام کا نام ہے نا. آئمہ علیہ السلام کے تفاوت تو نہیں تھے نا, جو ہوتا ہے ہونے دو. امام علیہ السلام کو امام حسین نے چند درد بیان کیے ہیں سوسائٹی کے 1000 افراد کے سامنے. منا میں 2 سال پہلے, 61 ہجری, واقعہ کربلا سے 2 سال پہلے 1000 افراد سے رابطہ کیا آج کے موقع پر, سب کو جمع کیا خیمے میں جس میں اصحاب تھے, انصار تھے, مہاجرین تھے, شخصیات تھی, علماء تھے, باسر لوگ تھے, ان کی سرزنش کرے, ڈانٹا ہوئے, کہا عجیب ہو گئے, فلا مالا بذلتموه ولا نفسا خاطبتموه بآل الذي خلقها ولا عشيرة آديتموها في ذات الله. تم اتنے بے حصے ہو, تم نہ تو رائے خدا میں مال خرچ کرنا چاہتے ہو, نہ رائے خدا میں جان دینا چاہتے ہو, اور نہ خدا کی خاطر اپنے قبیلے کی مخالفت کر لینا چاہتے ہو. اصلاً تم امور اللہ بایدیہم, تم نے ان ظالموں کو حکمران بنا دیا ہے, ان ظالموں کو حکومت دے دی. یہ کیوں ہوا ہے؟ وَمَكَّرَهُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكَ فِرَارُكُمْ مِنَ الْمَوْتِ, وہ اس لیے تمہارے اوپر مسلط ہو گئے تم موت سے ڈرتے ہو, نہ رائے خدا میں خرچ کرنے کو تیار ہو, نہ موت کو قبول کرنے کو تیار ہو, موت سے ڈرتے ہو. حسین کہہ رہے ہیں 1000 افراد سے لالچی ہو گئے ہو, بے تفاوت ہو گئے ہو, ڈر گئے ہو, بزدل ہو گئے ہو, اپنے قبیلے کی خیال کرتے ہو, خدا کے دین کا خیال نہیں کرتے, تمہاری یہ حالت. الا ترون ان الحق لا يعمل به والباطل لا يتناهى, تم دیکھ نہیں رہے حق پر عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے روکا نہیں جا رہا, دیکھ نہیں رہے تم. آپ یقین کر لیں میرے حسین کی بات کا اثر نہیں تھا, اسی لیے جب گیا تو تنہا تھا, بات کرتے تھے لوگ اپنے معاملات میں الجھے ہوئے تھے. عبید اللہ میں بڑے جانے کو راستے میں روکے کہا میرے ساتھ کر ملا چاہتا, اس نے کہا میں نہیں کر سکتا لیکن آپ کی خدمت کر سکتا, یہ میری تلوار کا گھوڑا نہیں ہے, میرا حصہ ہے. امام نے کہا کہ فما كنت متخذ المذلين عضدا, ہم کبھی گمراہوں کو اپنا دست و بازو نہیں بنایا کرتے. تو سمجھتا ہے میں تیری تلوار گھوڑے کا محتاج ہوں؟ آج ہماری بھی ضرورت نہیں ہے نا کہ امام آپ پھر اجلا نکالیں گے علم نکالیں گے مجلس کرائیں گے ماتم کریں گے, لیکن سیاسی طور پر عمران خان کے ساتھ ہوں گے, زرداری صاحب کے ساتھ ہوں گے, نواز شریف صاحب کے ساتھ, حضرت حسین کے ساتھ, آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے. مجلس آپ کی کریں گے, ماتم آپ کا کریں گے, سارے کام کریں گے, لیکن پولیٹیکلی آپ کے ساتھ ہوں گے, آپ کے نظریے کو فیور نہیں کریں گے, سپورٹ نہیں کریں گے, ہم ان کے ساتھ ہیں. اس وقت کے لوگ یہ کہتے ہیں آپ کیوں مصیبت اپنے گھر ڈال رہے, چھوڑے یزید کو, پورے جہان اسلام پر مسلط ہو گیا, خود بھی مریں گے, بچوں کی مروائیں گے, ساتھ دوسروں کو بھی مروائیں گے. یہ عبداللہ بن عمر نے کہا ہم حسین علیہ السلام سے نہ کریں یہ کام, آپ نہ اپنے آپ کو پریشان کریں, چھوڑے یزید گمنام ہو گئے, لوگوں نے مان لیا, بس چھوڑے اس کو, آپ کہیں اور چلے جائیں, یمن کی طرف نکل جائیں, کسی شہر اور جنگل کی طرف چلے جائیں, چھوڑ دیجیے جن کو, مسئلہ حل ہو گیا. وہ 99.9% لوگوں نے یزید کو مان لیا ہے, اس کی بیعت کر لی ہے. حسین کہتے کہ اگر میں بیعت کروں تو میں تو وارث آدم ہوں, میں تو وارث نوح ہوں, میں تو وارث عیسیٰ و موسیٰ و محمد و علی و حسن ہوں, میرا بیعت کرنا ان تمام انبیاء اور اولیاء و رسولیاء کا بیعت کرنا ہے. ایسے ہی ہے جیسے باطل کے سامنے حق جھک جائے, سچ کے جھوٹ کے سامنے سچ جھک جائے, اور ذلت کے مقابلے میں عزت سچ جھکا رہا ہے. یہ نہیں ہو سکتا, یہ انحراف ہے سوسائٹی کے اندر جو سوگت آ گئے تھے اور آج بھی ہے ہمارے اندر. لہذا امام کے نظریے کے کتنے لوگ تھے, 72, بلانے والے بہت تھے, لیکن امام کے نظریے پر 70 سٹینڈ لینے والے کتنے تھے, بہنیں بھی ساتھ تھیں, بیٹیاں بھی تھیں, بچے بھی تھے, بھتیجے بھی تھے, بھانجے بھی تھے, ازواج بھی تھی. ایک وہ مباحثہ تھا جو اللہ کے نبی نے نصارۂ بنی نجران کے مقابلے میں کیا تھا, اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر, اپنے دو بیٹوں کو اور علی کو ساتھ لے کر. ایک یہ مبالا ہے جو کربلا میں ہوا ہے مسلمانوں کے مقابلے میں, میرے حسین کے ساتھ بہنیں آئی ہیں, بیٹیاں آئی ہیں, کیوں آئی ہیں, برداشت نہیں کرتی معاشرے پر سکیفے کی ہو. جیسے میری آقا لانی فاطمہ تو زہرا برداشت نہیں کرتی تھی نا, سکیفے کو برداشت نہیں کرتی تھی, ہر دروازے پہ جا کے دستک دیتی تھی, سکیفے کو چھوڑو علی کا ساتھ دو, سکیفے کو چھوڑو علی کا ساتھ دو, لیکن کوئی لوگ قبول نہیں کرتے تھے. ہم دیر سے تھے اور یہاں تک پھر ظالموں نے بی بی پر ظلم کیا, مارا بھی تشدد کیا تاکہ بی بی خاموش ہو جائے. بی بی پہ اتنا ظلم کیا, بی بی چل نہیں سکتی تھی, چلنے کی قابل نہیں رہی, پھر گھر میں بیٹھ کے بلند ہوتی تھی, پہنچا ہوتی تھی, گری ولایت کی ادادار تھی, ماتمدار تھی ولایت علی کی. حسین کے ساتھ اپنی بہنیں بھی ہیں, بیٹیاں بھی ہیں, میں نے پہلے بھی کہا انقلابی خاتون نے زینب کبرا رباب کی انقلابی بھی ہے, اپنا بیٹا ششما لیے صدر لے کے حسین ولایت کے راستے میں فدا ہے, میرا میں فروا قاسم کو لے آئیں گے, علی اکبر آ گیا ہے, عباس ہے اور محمد ہے, حسین کا پورا سرمایہ کربلا میں ہے, سارے ساتھی کربلا میں. پھر وہ رات آ گئی نا, انشاءاللہ پرسوں پڑھو مشہد عاشور, کبھی کبھی چشم تصور میں دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اے آسمان کے ستاروں مجھے بتاؤ نا, اس رات تم نے حسین کے خیمے میں کیا دیکھا تھا, بتاؤ نا, جب میرا حسین ان 72 ستاروں کی جھرمٹ میں تھا, کیا تم نے کبھی اپنی صدیوں بھری زندگی میں دیکھا کہ اتنے پاکیزہ لوگ, اتنے انقلابی لوگ ایک خیمے میں اس طرح سے اکٹھے ہو؟ مجھے بتلاؤ نا, اس وقت حبیب نے کیا کہا تھا, مسلم نے کیا کہا تھا, عباس نے کیا کہا تھا, قاسم نے کیا کہا تھا, مجھے بتلاؤ نا. کہتے ہیں امام نے سب کو جمع کیا ہوا ہے اور اس نے کتاب کر کے کہتے ہیں صبرن یا بنی الکرام، اے نسل کرامت سے تعلق رکھنے والے میرے ساتھیوں، اے نسل عزت سے تعلق رکھنے میرے ساتھیوں، صبر کرو، تھوڑی دیر صبر کرو، رات گزر جائے گی، موت ایک تمہارے لیے پل ہے آخرت کی طرف اور بہشت کی طرف. جب میرے امام نے سب کو خبر دی نا کل تک تم سب نے پہلے گھر چلے جاؤ، مجھے تنہا چھوڑ دو. شیخ مطہری کہتے ہیں سب سے پہلے جو تڑپ کے بولا نا وہ حسین کا بھائی ابو الفضل عباس تھا. کہا مولا یہ آپ نے کیا کہا، آپ کو چھوڑ کے چلے گئے، آپ کو چھوڑ کے چلے گئے. ایک مرتبہ جب حسین نے دیکھا سارے ساتھ دینے کو تیار ہے، کہا کل تم سارے شہید ہو جاؤ گے. جب شہادت کا پیغام ملا نا سب کو، اب جن کی چھوٹی چھوٹی اولاد ہے اور میرے نوجوان دوستوں سے گفتگو ہے، کہتے ہیں شہید مطہری خیمے کے گوشے میں 13 سال کا بچہ کھڑا ہوا، اس نے حسین کو خطاب کر کے کہا چچا کیا کل کے شہداء کی فہرست میں میرا نام بھی ہے. میں اکثر کہتا رہتا ہوں نا جب امام ہو عباس ہو علی اکبر بڑے ہو نا چھوٹے بچوں کی شخصیت دب جاتی ہے نا. اب حسین چاہ رہے ہیں کہ قاسم کی شخصیت کا ظہور ہو، لوگ پہچانے قاسم مجبور ہو کے نہیں آیا، قاسم اپنے ارادے سے کربلا آیا. میرے حسین نے جواب نہیں دیا، سوال کیا قاسم سے کیف عندک الموت یا بنی، میرے بیٹے قاسم ابھی تو میرے پاس الفاظ ہے نا، کاش کی صورت نکلتی ہم حسین کا لہجہ سن سکتے، اس لہجے کی مٹھاس کو سنتے، وہ حسین کی باڈی لینگویج پتہ چلتی کہ کس طرح حسین اپنے یتیم بھتیجے کو یا بنی کہہ رہا ہے، یا بنی وہ میرے بیٹے کا سے کیف عندک الموت، تجھے موت اللہ کے راستے میں کیسے لگتی ہے. قاسم کہتے چچا احلا من الاصل، شہد سے بھی زیادہ میٹھی. ایک مرتبہ جب قاسم نے جملہ کہا نا کہتے یقین کرے میں نے سب کا پڑھا ہے، موت کے بارے میں عباس کے حبیب کے سب کے جملے پڑھے ہیں، سب سے پیارا جملہ میرے قاسم کا ہے. ایک مرتبہ حسین نے کہا قاسم بیٹا کل تو تو کجا، تیرا چھوٹا بھائی علی اصغر بھی مارا جائے گا. علی اصغر کا نام سننا تھا نا، سوچا علی اصغر تو چل نہیں سکتا، تڑپ کے کہتے ہیں چچا کیا یہ بے غیرت کل خیموں میں داخل ہو جائیں گے، یہ بے غیرت خیموں میں آ جائیں گے. حسین نے کہا بیٹا وہ میرے ہاتھوں میں آئے گا اور مارا جائے گا، حسین نے نہیں بتایا یہ خیموں میں داخل ہوں گے. لیکن میں ہاتھ باندھ کر کروں گا قاسم کاش تو شام غریبہ ہوتا، تو تصور کر کے طلب گیا تھا یہ ظالم گھوڑوں کا سوار خیموں میں داخل ہو گئے، ان کے ہاتھوں میں تلواریں اور نیزے تھے، یہ بیویوں کے سروں سے نیزوں سے چادروں کو اتارتے رہے. میں نے مقتل کی کتب میں دیکھا ہے بیویاں چادر کو سنبھال کے رکھتی پکڑ کے رکھتی، یہ ظالم جب نیزے سے چادر کو چھینتے چادر کے دو ٹکڑے ہو جاتے. اور وہ محمد آ کی سنائی تھی دوستو رات گزر گئی، روز عاشور آ گیا، حسین کے سامنے قربانیاں دے دی، بنی ہاشم کے جوانوں کی باری آ گئی، جانا یہ وردی و بعض ہم بعض ایک دوسرے کو الوداع کرنا شروع کیا. ایک مرتبہ سب سے پہلے علی اکبر گئے اور محمد گئے، بار بار قاسم آتے ہیں ماما چچا مولا مجھے اب اجازت دے دینا، مجھے شہادت کی اجازت دے دینا. کہتے حسین تاخیر سے کام لیتے ہیں، کبھی آگے کہتے ہیں چچا ابھی تو اکبر بھی مر گیا، ابھی تو اور محمد بھی مارا گیا، آپ مجھے اجازت کیوں نہیں دیتے، مجھے اجازت دے رہا. ایک مرتبہ جب حسین نے تاخیر سے کام لیا، مقتل کی صحیح لفظیں یہ ہیں دیر رشتہ نہیں ہو گیا. بعض علماء نے لکھا ہے کہ کربلا میں ایک ذاکر تھا, اس کا نام مہدی تھا, اس نے مسائل نہیں پڑھا کہ حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے قاسم کا لاشا لا کے اکبر کے لاشے کے قریب رکھا, دونوں لاشوں کے درمیان بیٹھ کر ایک ہاتھ اکبر کے لاشے پہ رکھا, ایک قاسم کے لاشے پہ رکھا, اور آسمان کی طرف منہ کر کے کہا وا غربتا ارے غربتنی. یہ پڑھا اور اس کے بعد آگے جب آرام کیا سو گیا, خواب میں برقع پوش بی بی کو دیکھتا ہے. بی بی کہتی ہے میں نے تو نے آج حسین کے حرم میں میرے حسین مجلس پڑھی ہے, کہا ہاں, کہا تو نے قاسم کے مسائل پڑھے, کہا ہاں, کہا تو نے یہ پڑھا تھا نا, حسین نے دونوں کی لاشوں پہ ہاتھ رکھے, کہا تھا وا غربتا, کہا بی بی پڑھا تھا, کہا میرے حسین کے حرم میں لینا پڑھنا, کہا بی بی غلط پڑھا, کہا میں غلط تو نہیں پڑھا, تو جب سے پڑھ کے آیا میرا حسین بھی ہوش ہے, میرا حسین بھی ہوش ہے, ابھی تو قاسم کو بیچتے ہوئے حسین بھی ہوش ہوا تھا, حسین بھی ہوش ہوا تھا. ایک مرتبہ قاسم سے کہا جاؤ قاسم تیار ہو کے آ جاؤ, الوداع کر کے آ جاؤ. دوستو قاسم تیار ہو کے آگے حسین کے پاس آئے. اب حسین نے قاسم کو خود تیار کیا, ذرا تو ہے کہ قاسم کے بدن پر پوری آئے, قاسم کے سر پر امامہ باندھا. آپ جب کبھی کسی کو دفن دیتے ہیں نا, سر پر امامہ باندھتے ہیں اور اس کے پھر دو لڑے ہوتی ہیں جو اس کے سینے پر رکھتے ہیں, ایسے باندھتے ہیں تاج الحضرت باندھتے ہیں. حسین